السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، افغان وزیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی عوامی نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایک بل کی منظوری دی ہے جو ایسے لوگوں پر بغیر ویزے کے امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرے گا جنہوں نے پچھلے 5 سال میں شام، عراق اور کسی تشویش والے علاقے میں سفر کیا ہو۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور افغانستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی سے گریز کریں گے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے مشیر خارجہ نے یہ اعلان ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی۔
افغانستان سے متعلق پاکستان میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اختتام پر افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں صلاح الدین ربانی نے کہا کہ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس کے دوران افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق امور بنیادی نقطہ تھے۔
meetings and certainly all of the countries in the region, particularly our allies in this case the US and China and of course Pakistan have expressed their willingness to work with Afghanistan on peace and reconciliation process۔
صلاح الدین ربانی نے کہا کہ اس خطے کے تمام ممالک، خاص طور پر حلیف ملکوں نے، امریکہ، چین اور یقیناً پاکستان نے افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے کابل کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں بہت امید ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل میں بااثر اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
One thing that we have agreed is that this blame game should end and we should make sure that the two countries cooperate with each other on to make sure that those reconcilable elements of Taliban come to negotiating table and we very much hope that Pakistan can play an important role in convincing them to come to the negotiating table۔
صلاح الدین ربانی نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ الزام تراشی کا سلسلہ ختم ہو اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں تاکہ بات چیت پر یقین رکھنے والے طالبان مذاکرات کی میز پر آئیں۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں بہت امید ہے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
The Art of Asia partner also affirmed their support for the resumption of Afghan-owned and Afghan-led reconciliation process for achieving lasting peace in Afghanistan۔
اس موقع پر سرتاج عزیز نے کہا کہ ہارٹ آف ایشیا کے تمام شراکت داروں نے افغانوں کی زیر قیادت افغان امن و مصالحت کے عمل کی بحالی کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور خاص طور پر خطے میں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ صلاح الدین ربانی نے افغانستان میں داعش کی موجودگی اور اس خطرے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ایک علاقائی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے خلاف خطے میں بھی مشترکہ کوششیں کرنا ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے افغانستان میں امن کا قیام بے حد ضروری ہے۔ 5ویں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان میں امن و خوشحالی کے لیے قائم ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے اسلام آباد میں ہونے والے 5ویں وزارتی اجلاس میں دہشت گردی کے خطرے اور اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سماجی و اقتصادی ترقی کے اہداف حاصل کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے مشترکہ طور پر اس کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایشیا میں امن و استحکام افغانستان کے امن و استحکام سے مشروط ہے اور 2011 میں کانفرنس کے قیام کے بعد سے اس کے اہداف کے حصول کے لیے پاکستان اپنا اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس خطے کے ممالک میں امن اور سلامتی کے بغیر سماجی و اقتصادی ترقی کا حصول ممکن نہیں اور کئی برسوں سے دہشت گردی کی زد میں رہنے والا خطہ تمام ملکوں سے مصمم اور مربوط رد عمل کا متقاضی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے ہاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عزم شروع کر رکھا ہے جبکہ قومی لائحہ عمل کے تحت بھی کارروائیاں جاری ہیں جس کے قابل ذکر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ خطے میں ابھرتے ہوئے نئے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی مؤثر کوششیں کرنا ہوں گی۔
the emergence of newer and more threatening terrorist groups like Daesh should also strengthen our resolve against terrorism. We should envisage collective and coordinated.
وزیر اعظم نے کہا کہ داعش جیسے نئے اور زیادہ پرخطر دہشت گرد گروپوں کے خطرات کے تناظر میں دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم مزید پختہ ہونا چاہیے. خطے کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر مربوط اور مؤثر اقدام کریں تاکہ دہشت گردی کے خلاف کوششیں دیر پا ثابت ہو سکیں. پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات کے لیے کوششیں جاری رکھنا ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے, اور ان کے بقول پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ترقی کے لیے امن ضروری ہے اور پائیدار امن کے لیے ترقی بہت اہم ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک دنیا کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. ان کے بقول تحریک طالبان پاکستان کے خلاف پاکستان کے بھرپور آپریشن کی وجہ سے یہ عسکریت پسند افغانستان میں داخل ہو گئے, جن کے خلاف اب ان کی فورسز کارروائیاں کر رہی ہیں.
Until now we have launched 40 operations by our special forces against, and it's important I think in this regard.
صدر غنی کہتے ہیں کہ اب تک ہم اپنی اسپیشل فورسز کے ذریعے ان کے خلاف 40 آپریشنز کر چکے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جو علاقائی تعاون, حکمت عملی اور نگرانی کا نظام ہو, جس سے دہشت گردوں کے رابطوں, ان کی معاونت کرنے والوں اور ان سے تعلق کا پتہ چلایا جا سکے. افغان صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان کو سلامتی, معیشت اور روزگار کے مسائل کا سامنا ہے, اور وہ پاکستان سمیت ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو افغانستان میں امن و خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے دہائیوں تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ تو ادا کیا, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں ہونے والے واقعات کے باعث افغانستان کو بھی 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ پاکستانی پناہ گزینوں کی میزبانی کرنا پڑی ہے. ان کا اشارہ قبائلی علاقوں میں جاری شورش پسندی اور فوجی کارروائیوں سے ہونے والی نقل مکانی کی طرف تھا. اس موقع پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کے درمیان باہمی تعاون, تجارت اور رابطے بہت ضروری ہیں, اور ان کے بقول اقتصادی ترقی کے علاوہ افغانستان میں امن کا کوئی راستہ نہیں. اجلاس میں شریک امریکی وفد کے سربراہ نائب وزیر خارجہ اینتونی جان بلنکن کا کہنا تھا کہ دنیا میں حالیہ دنوں میں ہونے والے دہشت گرد واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی اکیلے کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں, بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے سب کو ادا کرنا ہوگا. ان کے بقول یہ اجلاس دنیا کے اس عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ کھڑی ہے. بلنکن نے کہا کہ ان کا ملک ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی حمایت کرتا ہے کیونکہ وہ امن و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے علاقائی تعاون اور رابطوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اجلاس میں 14 رکن ممالک کے علاوہ 17 معاون ملکوں کے اعلی عہدیدار شریک ہوئے, جبکہ 12 مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کے ارکان کی بھی ایک نمایاں تعداد یہاں موجود تھی. کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی, ایران اور چین کے وزراء خارجہ بھی پاکستان آئے. ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا آغاز سن 2011 میں کیا گیا تھا, جس کا مقصد خطے خصوصاً افغانستان میں قیام امن کے لیے رکن اور حامی ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جنوبی افغانستان میں کندھار کے ہوائی اڈے پر گزشتہ رات طالبان کے حملے میں 37 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے, جبکہ بدھ کے روز بھی جھڑپیں جاری رہیں. افغان اور باغیوں کے عہدیداروں نے یہ خبر دی ہے. اس حملے کی پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے جنوبی شہر کندھار میں ایک اہم ہوائی اڈے کے قریب منگل کی شب مسلح طالبان کے حملے میں عام شہریوں سمیت افغان سیکیورٹی فورسز کے متعدد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. تاہم ہلاک و زخمی ہونے والوں کی درست تعداد سے متعلق مصدقہ معلومات نہیں ہے, کیونکہ بدھ کی شام تک سیکیورٹی فورسز اور طالبان حملہ آوروں کے درمیان لڑائی جاری رہی. اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی وردیوں میں ملبوس کم از کم 10 طالبان خودکش حملہ آوروں نے منگل کی رات کندھار کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا, جس کی قریب ہی نیٹو کے اہلکار بھی تعینات ہیں. طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں 150 فوجی ہلاک ہوئے. عموماً طالبان ہلاک و زخمی ہونے والوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. نیٹو کے ایک ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی افواج کے اہلکاروں کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے, تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں. کندھار کے ہوائی اڈے پر حملہ ایسے وقت ہوا جب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان پہنچنا تھا, تاہم افغان صدر اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق بدھ کی صبح اسلام آباد پہنچے. دریاسنا پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے قندھار میں حملے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان کی شدید مذمت کی. ایک بیان میں وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار افغان حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن پورے خطے کے امن کے لیے انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ دشمن ہے. انہوں نے خطے اور دنیا سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. پاکستانی وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے افغانستان کو ہر ممکن تعاون کی فراہمی کی پیشکش کی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
عراق کے دارالحکومت کی ایک شیعہ مسجد پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں. شدت پسند گروپ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. پولیس نے بتایا کہ یہ حملہ مشرقی بغداد میں شیعہ اکثریت والے ابیدی علاقے میں اس وقت ہوا جب نمازی مسجد سے رخصت ہو رہے تھے. امریکی عہدیداروں نے شام پر روسی فوجی حملوں کی مہم پر اپنی تنقید میں بدھ کے روز مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے صرف 30% حملوں کا نشانہ داعش کے ٹھکانے تھے. مغربی اقوام روس پر الزام لگاتی ہیں کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت میں اپنے فضائی حملوں کا نشانہ خاص طور پر شامی اپوزیشن جنگجوؤں کو بنا رہا ہے. روسی عہدیدار اس کی تردید کرتے ہیں. فرانسیسی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 13 نومبر کو پیرس کے ایک کانسرٹ ہال پر حملے کے تیسرے حملہ کی نشاندہی کی ہے جو اس دوران ہلاک ہو گیا تھا. عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا کہ اس حملہ کا تعلق مشرقی فرانس کے شہر سٹراسبرگ سے تھا اور خیال ہے کہ اس نے سن 2013 کے آخر میں نوجوانوں کے ایک گروپ کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا. امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سربراہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے کیلیفورنیا میں قتل عام کرنے والے دو حملہ آور میاں بیوی آن لائن ملاقات سے پہلے ہی انتہا پسندی کی طرف مائل تھے اور 2 سال تک جہاد اور شہادت پر بات کرتے رہے. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے بدھ کے روز سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کو بتایا کہ سید رضوان فاروق اور اس کی بیوی تاشفین ملک کافی عرصے سے شدت پسندی کی باتیں کر رہے تھے جس کے بعد انہوں نے سان برنارڈینو کیلیفورنیا میں حملہ کیا. دونوں نے پچھلے سال شادی کی تھی. قومی نے یہ بھی کہا کہ دونوں میاں بیوی غیر ملکی دہشت گرد گروپوں سے متاثر تھے اور انہیں مقامی تشدد پسند قرار دیا. امریکی عوامی نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایک بل کی منظوری دی ہے جو ایسے لوگوں پر بغیر ویزے کے امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرے گا جنہوں نے پچھلے 5 سال میں شام، عراق اور کسی تشویش والے علاقے میں سفر کیا ہو. یہ قانون اس دو جماعتی دباؤ کا نتیجہ ہے جس میں بغیر ویزے کے امریکہ میں داخلے کی سہولت پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو 38 ملکوں کے شہریوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ امریکی سفارتخانے یا کونسلٹ سے پیشگی ویزا حاصل کیے بغیر امریکہ میں داخل ہوں اور 90 روز یا اس سے کم عرصہ یہاں قیام کر سکیں. ووٹنگ سے پہلے کیلیفورنیا کے نمائندے ایڈم شیف نے قانون کی اہم شکوں پر روشنی ڈالی.
The reforms we're voting on today are reasonable. They're appropriately targeted improvements to this important program.
وہ کہہ رہے تھے کہ جن اصلاحات پر ہم ووٹنگ کر رہے ہیں وہ مناسب ہیں اور اس اہم پروگرام میں بہتری کی تجویز دیتی ہیں. خاص طور پر یہ عراق، شام اور دوسرے نشان کردہ ملکوں کے شہریوں سے اور ان مسافروں سے جنہوں نے سن 2011 کے بعد سے ان ملکوں میں سفر کیا ہو مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بذات خود امریکی عہدیدار کو انٹرویو دیں اور امریکہ میں سفر سے پہلے سخت سیکیورٹی چھان بین کے عمل سے گزریں. یہ بل منگل کو دیر گئے 19 کے مقابلے میں 407 ووٹوں سے منظور کیا گیا. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی کے لیے کوشاں ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد کہ مسلمانوں کا ملک میں داخلہ مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے، اندرونی اور بیرون ملک ان پر ہونے والی تنقید اب برہمی سے مضحکہ اڑانے تک آ گئی ہے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
ریئل اسٹیٹ کے ارب پتی تاجر نے اپنے منصوبے کا اعلان اس ہفتے کے شروع میں گزشتہ ہفتے ایک سرکاری مرکز میں ہلاکت خیز فائرنگ کے بعد کیا تھا جو تفتیشکاروں کے مطابق انتہا پسندی کے شکار مسلمان میاں بیوی نے کی تھی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے منگل کے روز کہا کہ ٹرمپ کا جوش خطابت جارحانہ اور زہریلا ہے اور کہا کہ ان کی تجویز انہیں صدر بننے کا نا اہل قرار دیتی ہے. ان کے الفاظ، مہینوں سے جاری ٹرمپ کی انتخابی مہم اب ایسی ہو گئی ہے گویا تاریخ کا کوڑے دان، احمقانہ نعرے بازی سے کھلی دروغ گوئی، حتیٰ کہ مصنوعی بالوں کے بارے میں اور تماشا بازی کا یہ معمول ہم اب کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اب سوال ہے باقی ماندہ ریپبلکن پارٹی کا، آیا وہ بھی ان کے ساتھ تاریخ کے اس کوڑے دان میں گھسیٹے جانا چاہیں گے؟ اور فی الوقت موجودہ ترتیب واقعات اچھی نہیں ہے. کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز کی لاس اینجلس شاخ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حسام علی اوش نے کہا کہ ٹرمپ کے بیان نے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں. ان کے الفاظ،
ٹرمپ از بیسیکلی پوٹنگ ا ٹارگٹ سائن آن ایوری مسلم بائی سیئنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ مسلمز ہیئر بیکاز
بنیادی طور پر یہ کہہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان یہاں رہیں کیونکہ وہ ایک ممکنہ خطرہ ہو سکتے ہیں. ٹرمپ ہر مسلمان پر ایک نشان لگا رہے ہیں کہ اسے ہدف بنایا جائے. وہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو یا ان برہم لوگوں کو جن میں سے اکثر کو غلط معلومات حاصل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اوسطاً ایک مسلمان خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مسلمان، ان کے ادارے، ان کے بچے آج ایک بڑے خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف دیوانگی، نفرت کی بنا پر جرائم اور لوٹ مار کا شکار ہو سکتے ہیں. چنانچہ بلا شبہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے لا سینٹر میں پروفیسر ڈیوڈ کول ان بہت سے قانونی ماہرین میں سے ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا منصوبہ امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے جو مذہب کے نام پر پرکھ کی ممانعت اور تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیتا ہے. ان کے الفاظ،
If Donald Trump were elected president, which is a big if to begin with, he would then have to get both houses of Congress.
اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے، اور اول تو یہ بڑے ہی کلاس کی بات ہے، تو انہیں مسلمانوں کو ملک میں داخلے سے روکنے کے قانون کے لیے کانگریس کے دونوں ایوانوں سے اجازت لینا ہوگی. وہ یہ قانون کبھی منظور نہیں کروا سکیں گے کیونکہ ہر منظم مذہب کے لوگ مل کر اس کی مخالفت کریں گے، جیسے کہ وہ سیاسی عمل کے دوران مذہب کو درپیش کسی بھی خطرے کی صورت میں کر چکے ہیں. ٹرمپ کی اس تجویز سے ایک روز پہلے صدر اوباما نے قوم سے خطاب میں اس بات پر زور دیا تھا کہ پیرس میں دہشت گرد حملوں اور کیلیفورنیا کے واقعے کے بعد ملک میں مسلمانوں کو اپنا مخالف نہ سمجھا جائے. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر دنیا بھر سے بھی غصے کا اظہار سامنے آ رہا ہے. مزید تفصیل لندن سے ہنری رجول کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
100,000 سے زیادہ برطانوی شہریوں نے ایک آن لائن پٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ داخلے پر پابندی عائد کی جائے. اس پٹیشن کا مطلب ہے کہ یہ تجویز پارلیمنٹ کے اندر زیر غور لائی جائے گی. سکاٹش نیشنل پارٹی کی رہنما رکن پارلیمنٹ تسمینہ احمد شیخ نے کہا ہے کہ وہ قوانین ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی عائد کیے جانے چاہیے جو انتہا پسند مسلمان مبلغین پر عائد ہوتے ہیں.
We've already banned 84 hate preachers from this country.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پہلے ہی نفرت کا پرچار کرنے والے 84 افراد کی اس ملک آمد پر پابندی عائد کی ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے وہ نفرت آمیز تقریر کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا میرا حکومت سے سوال یہ ہے کہ آؤ ٹرمپ کو اس فہرست کا 85 فرد بنا دیں. پیرس میں جہاں داعش کے حملے کے زخم تازہ ہیں، وہاں بھی بہت سے افراد ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت کر رہے ہیں. تھالڈا ایڈروک کے الفاظ، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکی سیاست میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. انڈونیشیا مسلم آبادی رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. جکارتا میں انیس ایکیانی جیسی رہائش ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو مسترد کرتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام انسانوں کے لیے ہمیشہ بہتر کرنے کی تلقین کرتا ہے، لہذا ٹرمپ کے بیانات نامناسب ہیں کیونکہ اس سے مسلمانوں کے خلاف رویے کا اظہار ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ امریکہ کو چاہیے کہ عراق میں تیل کے کنوؤں پر قبضہ کر لے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سابق فوجیوں میں تقسیم کرے. مسلمانوں پر پابندی کے ان کے حالیہ مطالبے پر عراق کے رکن پارلیمنٹ عباس البیاتی کو بھی خفگی ہے.
هذه تصريحات عنصريه لا تنسجم مع مبادئ الديمقراطيه الامريكيه.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیان نسل پرستی پر مبنی ہے اور یہ امریکی جمہوری اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ امریکہ پناہ گزینوں کے لیے سب سے بڑے پروگرام کی پیشکش کرتا ہے. ادارے نے تشویش ظاہر کی ہے کہ انتخابی مہم کے اس طرح کے بیانات اس نظام کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ داعش کی طرف سے کی گئی کاروائیوں میں استعمال ہونے والے اکثر ہتھیار عراقی فوج کے ذخائر سے حاصل کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدم استحکام کے شکار علاقوں میں ہتھیار بھیجنے سے قبل مزید چھان بین کی ضرورت ہے. ایمنیسٹی نے آسٹریلیا میں قائم آرمنٹس ریسرچ سروس نامی تنظیم کو عراق اور شام میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے جائزے پر ایک رپورٹ کی تیاری کا کام سونپا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کا تعلق کم از کم 25 ممالک سے ہے. ان میں سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ، روس اور سابق سوویت ریاستوں سے آئے. ایمنیسٹی میں ہتھیاروں کے کنٹرول، تجارت اور انسانی حقوق پر کام کرنے والے محقق پیٹر ولکنز نے کہا کہ داعش کہلانے والی تنظیم کی طرف سے بڑے پیمانے پر مختلف قسم کے اسلحے کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ہتھیاروں کی غیر محتاط تجارت بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بنتی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ماسکو جائیں گے جہاں وہ روسی لیڈروں کے ساتھ یوکرین اور شام کے سیاسی حال پر بات چیت کریں گے۔ کیری نے یہ بیان پیرس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں کانفرنس سے علیحدہ بات چیت میں دیا اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ روس کے صدر وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ کیری نے کہا کہ روس کے شام میں سیاسی اور فوجی مفادات کے باوجود ماسکو کی شام میں جنگ کے خاتمے اور سیاسی سمجھوتے کے لیے کوششیں تعمیری ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ چین مشرقی افریقی ملک جبوتی میں اپنی پہلی سمندر پار فوجی چوکی کی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک وسیع تر عالمی اقتصادی حکمت عملی کا حصہ ہے اور افریقہ کے ساتھ تعلقات میں گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے جل کریگ اور بیجنگ سے شنون وینسنٹ کی بھیجی ہوئی رپورٹس کی تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
چین نے کہا ہے کہ جبوتی میں اس کا بحری اڈہ، لاجسٹکس اور سپلائی کا ایک مرکز ہوگا۔ یہ چین کا سمندر پار پہلا فوجی اڈہ ہوگا۔ جبوتی میں امریکہ، فرانس اور جاپان کے بھی اڈے قائم ہیں۔ یہ چھوٹا سا مشرقی افریقی ملک افریقہ کے گرم مقامات مثلا صومالیہ اور ساحل کے قریب اور خلیج عدن پر ایک ایسے عالمی تجارتی راستے پر واقع ہے جو بحیرہ احمر کو بحر ہند سے ملاتا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کے پروفیسر وینگ ڈونگ کہتے ہیں کہ یہ تنصیب بیجنگ کے بحری جہازوں کے اہم راستوں کے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت صرف ایک فوجی اڈہ ہی نہیں ہے، یہ رسائی اور سپلائی سے بڑھ کر بھی ہے، کیونکہ چین کئی برسوں سے خلیج عدن میں قزاقی کی روک تھام کے بہت سے مشن انجام دے رہا ہے اور نئی رسدوں کی سپلائی کے لیے لاجسٹک کی ضرورت موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے پیکنگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کے پروفیسر وینگ ڈونگ کے۔ چین نے اس سال جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے اپنے فوجی تعینات کیے اور وہ 2008 سے خلیج عدن میں قزاقی کی روک تھام سے متعلق سمندری گشت کے لیے بحری جہاز فراہم کر رہا ہے، لیکن طویل عرصے سے اس ملک کی خارجہ پالیسی دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی رہی ہے۔ لندن میں قائم چدھم ہاؤس میں افریقی پروگرام کے سربراہ ایلکس وائنز کہتے ہیں کہ چینی یہ نیا فوجی مرکز قائم کر کے ایک تجربہ کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
They still want to emphasize that China is different from other powers in Africa, so it's not like France that has military
bases. وہ ابھی تک واضح طور پر یہ زور دینا چاہتے ہیں کہ چین افریقہ میں دوسری طاقتوں سے مختلف ہے، اس لیے وہ فرانس کی طرح نہیں ہے جس کے مختلف مقامات پر فوجی اڈے ہیں، یا امریکہ کی طرح نہیں ہے جس کے کیمپ لیمونیئر میں ایک فوجی اڈہ ہے۔ اس لیے چینی اسے محض بحریہ کی ایک تنصیب کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اگرچہ اصل میں اس کا تعلق چین کے اس تجرباتی عمل سے ہے کہ طویل مدت میں افریقی حکومتیں کس طرح کا رد عمل ظاہر کریں گی۔ یہ الفاظ تھے لندن میں قائم چیتھم ہاؤس میں افریقی پروگرام کے سربراہ ایلکس وائنز کے۔ اور الیگزینڈر نائل سنگاپور میں انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ایشیا آفس کے ایک سینئر فیلو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چینی دوسرے طریقوں سے بھی افریقہ میں اپنی موجودگی کا دائرہ پھیلا رہے ہیں، جن میں ون بیلٹ ون روڈ کے طور پر معروف غیر ملکی تجارت اور سرمایہ کاری کی حکمت عملی شامل ہے۔ یہ خشکی اور آبی تجارتی راستوں کی تشکیل سے متعلق ہے جو تاریخی شاہراہ ریشم کی آج کے زمانے کی ایک شکل ہے۔ ان کے الفاظ، اس لیے میرا خیال ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ایک بڑی تبدیلی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ چین کو افریقہ میں انفراسٹرکچر کی تعمیر، نرم شرائط پر قرضوں کی فراہمی، بلا سود قرضوں کی فراہمی اور افریقہ میں چینی شراکت داروں کے ساتھ کاروباری دلچسپیاں پیدا کرنے کے مواقع دستیاب ہو سکیں، جبکہ اس سے قبل گزشتہ عشرے میں چین کے انداز کی نوعیت زیادہ تر وہاں کے معدنی وسائل نکالنے کی تھی۔ یہ الفاظ تھے سنگاپور میں انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ایشیا آفس کے ایک سینئر فیلو الیگزینڈر نائل کے۔ بیجنگ سن 2006 سے ہر 3 سال بعد افریقہ کے لیے اپنی مالی معاونت میں 2 گنا اضافہ کرتا رہا ہے۔ 2006 میں یہ مالی معاونت $5 ارب تھی، جو 2009 میں $10 ارب اور پھر 2012 میں $20 ارب تک پہنچ گئی۔ اس وقت چین اپنی اس معاونت کو بڑھا کر 3 گنا کر چکا ہے۔ صدر زی جی پنگ گزشتہ ہفتے جنوبی افریقہ کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے افریقہ کے لیے قرضوں اور امداد کی مد میں 60 ارب ڈالرز کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ خشک سالی سے متاثرہ ملکوں کے لیے خوراک کی ہنگامی امداد میں 15 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز اور افریقی یونین کی تیزی سے جوابی کارروائی کرنے والی فوجی فورس کے لیے مزید 6 کروڑ ڈالرز کے اعلانات کے بعد کیا گیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کامیاب ترین فلم بجرنگی بھائی جان کو صرف 2% لوگوں نے دیکھا۔ تفصیل جانتے ہیں فکرو فن میں۔
چل بیٹا سیلفی لے لے رے، چل بیٹا سیلفی لے لے رے۔
سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کے چرچے دنیا میں کہاں نہیں ہوئے۔ فلم نے آمدنی کے لحاظ سے تو کئی ریکارڈ توڑے ہی۔ اپنی کہانی کی بدولت ایک بھارتی لڑکی گیتا کو پاکستان میں 12 برس قیام کے بعد اپنے وطن جانے میں مدد بھی ملی، اور وہ بھی بہت شان و شوکت کے ساتھ، ورنہ جانے کتنے مزید سالوں سے انتظار کرنا پڑتا۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ صرف 2% بھارتیوں نے اس فلم کو سنیما ہال جا کر دیکھا۔ ایکسپریس کے مطابق 300 کروڑ روپے کا بزنس کرنے والی بجرنگی بھائی جان کو دیکھنے کے لیے 130 کروڑ آبادی میں سے صرف 2% یعنی 3 کروڑ 21 لاکھ لوگوں نے سینما گھروں کا رخ کیا، جبکہ 74.5 ملین افراد نے گھر بیٹھے ٹی وی پر ہی اس فلم کا مزہ لیا۔
منی تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا۔ میرٹھ، فرید آباد، گوالیئر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور،
مراد آباد،
جھمری تلیا،
آسنسول،
پاکستان۔
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت۔
کارنیول سینماز کے ڈائریکٹر اور سی ای او پی وی سنیل کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ صرف 2% لوگ فلم دیکھنے سینما گئے اور فلم کی کمائی نے 300 کروڑ کا ہنسا عبور کر لیا۔ اگر ہم تھیٹر جانے والوں کی تعداد کو 5% تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھارتی سینما کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوگا۔
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا۔ تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار؟ وہ دیکھو
جناب، بالکل مینٹل ہے۔
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے۔
ایسے ہیں بھیا بجرنگی، ایسے ہیں بھیا بجرنگی۔
زیادہ تر لوگ سینما کیوں نہیں گئے؟ سنیل کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ بھارت کی 50% آبادی کو سینما گھر میسر ہی نہیں۔ بھارت میں 1 ملین افراد کے لیے 7 سینماز ہیں، جبکہ امریکہ میں 100۔ بھارت میں ملٹی پلیکسز کی تعداد مجموعی تعداد کا صرف 15% ہے، باقی سینما سنگل اسکرین ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پروڈیوس کرنے والا بھارت سینما گھروں کی قلت کا شکار ہے۔
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب تلک تو بنا دے نہ بگڑی، درز تیرے نہ جائے زوالی۔
ایران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ افغانستان میں امن کے بارے میں امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان ایک سہ افریقی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے بارے میں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر بدھ کو اسلام آباد میں پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک اعلی سطحی سہ افریقی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی، جبکہ افغان وفد کی سربراہی صدر اشرف غنی کر رہے تھے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ افغانستان میں امن کی کوششوں اور پاک افغان تعلقات میں اعتماد سازی کے حوالے سے یہ اجلاس انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ جولائی میں طالبان رہنما ملا عمر کی موت کی تصدیق کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ بعد ازاں پاک افغان تعلقات اس وقت شدید کشیدہ ہو گئے تھے جب افغانستان میں ہونے والے متعدد طالبان حملوں کا الزام صدر اشرف غنی نے پاکستان میں چھپے شدت پسندوں پر عائد کیا تھا۔ دوسری طرف اسلام آباد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں چھپے شدت پسند پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری پر زور دیتا رہا ہے، اور اس ملاقات میں امریکی وفد کی شرکت اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بد اعتمادی کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ طارق اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بین الاقوامی قوتوں کو احساس ہو گیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں۔
اس سے پہلے ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈر وہاں افغانستان کا وزٹ کر چکا ہے، اور وہاں پہ جو ڈسکشن اور جو باتیں ہوئی ہیں ریئلی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اور پاکستان دونوں میں ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ افغانستان میں ایک مستحکم، خوشحال، پائیدار حکومت قائم ہو جائے۔
طارق اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم یا کوئی دوسرا ملک افغانستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے۔ بدھ کو ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز، معاون خصوصی طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے بھی شرکت کی۔ افغان وفد میں وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی، قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار اور وزیر خزانہ احمد حکیمی شامل تھے۔ افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے اجلاس کے بعد ایک چار فریقی اجلاس ہوا جس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ چین نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور پاکستان چین اقتصادی راہداری سمیت خطے کی ترقی اور باہمی روابط بڑھانے کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے افغانستان میں امن نہایت ضروری ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں چین نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان کی ایک ابتدائی ملاقات چین کے شہر ارومچی میں ہوئی تھی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں یورپی یونین، امریکہ اور افغانستان کے درمیان بھی سہ افریقی مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ، یورپی یونین اور افغانستان کا اہم سہ افریقی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی، امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی جے بلنکن اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل ہیلگا شمٹ نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ تینوں ممالک کے اعلی عہدیدار اسلام آباد میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کے وزارتی سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان میں ہیں۔ امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان کے مطابق بات چیت میں 2016 میں پولینڈ کی دارالحکومت وارسا اور بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں افغانستان سے متعلق ہونے والی کانفرنسوں کی تیاریوں اور خطے کی موجودہ سلامتی و معاشی صورتحال پر بات چیت بھی کی گئی۔ امریکہ اور افغانستان نے اکتوبر 2016 میں برسلز میں افغانستان کے بارے میں کانفرنس کی میزبانی پر یورپی یونین کا شکریہ ادا کیا۔ بیان کے مطابق تینوں فریقوں نے برسلز کانفرنس کی تیاریوں میں مدد فراہم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا کہ افغان حکومت اور امداد دینے والے ملکوں کی کوششیں باہمی احتساب کی روح سے ہم آہنگ ہوں۔ سہ افریقی اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ برسلز اور وارسا میں ہونے والے اجلاس افغان حکومت کی جانب سے اصلاحات اور نظم و نسق کے نصب و لین کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے اہم مواقع فراہم کریں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان حکومت کی طرف سے اصلاحات لانے کے وعدوں کے بعد آئندہ سال ہونے والی کانفرنسوں میں امداد دینے والے ممالک کو اس بارے میں آمادہ کرنے میں مدد ملے گی کہ وہ افغانستان کے لیے سلامتی اور ترقیاتی اعانت میں اضافہ کریں۔ سیفریقی اجلاس میں وفود نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں کانفرنسوں کی تیاری میں افغان حکومت کو مرکزی کردار دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی حلیفوں پر بھی زور دیا گیا کہ وہ ان کانفرنسوں کی روشنی میں افغانستان کو زبردست اعانت فراہم کرنے کا عہد کریں۔ افغانستان، یورپی یونین اور امریکہ نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں علاقائی ممالک کی طرف سے اعلیٰ سطح پر شرکت کا خیر مقدم کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہارٹ آف ایشیا سے حلیف ممالک کو مشترکہ مسائل سے نمٹنے اور باہمی طور پر مسائل کا مفید حل تلاش کرنے کا موقع ملا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں مصروفیات کے بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ جامع مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کا اعلان بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے دفتر خارجہ میں ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں کے سامنے کیا۔
کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ میں وہ سبھی پلرز ہوں گے جو کمپوزٹ ڈائیلاگ میں تھے، پر اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جوڑی جا سکتی ہیں۔ اس کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اس کے لیے دونوں دیشوں کے فورن سیکرٹریز کو ہم نے کہا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے شیڈیول بھی اس کا طے کر لیں اور موڈیلٹیز بھی۔
اس موقع پر سرتاج عزیز بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کسی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بینکاک میں پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات بھی کامیاب رہی تھی، جس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دو طرفہ جامع مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس سے قبل ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس میں شرکت کے لیے آئی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے بھی تفصیلی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان وزیر خارجہ نے بعد میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقات کی۔ یہ 2012 اور گزشتہ سال نریندر مودی کے بھارتی وزیر اعظم بننے کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا، جسے جنوبی ایشیا کی دو حریف روایتی ایٹمی قوتوں کے مابین تناؤ کے شکار تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے لیے ایک نیک شگون قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی اظہار خیال کرتے ہوئے سشما سوراج کا کہنا تھا کہ وہ اس موقع پر پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہیں اور یہی وقت ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے معاملے پر بالغ نظری اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں اور علاقائی تجارت و تعاون کو قوت بخشیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اسی رفتار سے تجارتی تعاون کے لیے تیار ہے جس میں پاکستان کو سہولت ہو۔ سشما سوراج نے یہ انکشاف بھی کیا کہ آئندہ برس اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی پاکستان آئیں گے۔ اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو یہ 12 سالوں میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ اس سے قبل بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی سارک کانفرنس کے لیے سن 2004 میں اسلام آباد آئے تھے۔ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے تعلقات میں اکثر کشیدگی ہی غالب رہی، جس کی وجہ متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ و گولہ باری کے پے در پے تبادلے بتائے جاتے ہیں۔ دونوں ملک فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی پیرس میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے مابین ایک مختصر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد اس اتوار کو بینکاک میں دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں نے بھی ملاقات کی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ داعش 13 نومبر جیسے مزید دہشت گرد حملے کرے، وہ ان کے خلاف لڑائی کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ بدھ کے روز سینٹ کی آرمڈ فورس کمیٹی کے سامنے کارٹر نے ترکی پر زور دیا کہ وہ شام کے ساتھ ملحق اپنی سرحد کے ان مقامات پر مزید کنٹرول کرے جہاں پر آمد و رفت کے لیے رکاوٹیں موجود نہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور دوسری خلیجی ریاستوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ داعش کے خلاف اتنی توجہ نہیں دے پا رہی جتنی کہ درکار ہے، اس کے بجائے وہ یمن میں ہونے والی لڑائی میں زیادہ توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کے لیے اب وہ موڑ آ گیا ہے جب انہیں درست سمت کا تعین کر لینا چاہیے۔ مغربی اقوام الزام عائد کرتی ہیں کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت میں اپنے فضائی حملوں کا نشانہ خاص طور پر شامی اپوزیشن جنگجوؤں کو بنا رہا ہے۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ پیرس میں بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ اس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ غریب ممالک کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی امداد کو دگنا کر رہا ہے۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پیرس میں ماحولیاتی کانفرنس کے اختتامی مرحلے پر امریکی وزیر خارجہ نے اس مسئلے کا خلاصہ کچھ یوں پیش کیا۔
Our task is clear. Our moment is now. Let's get this job done.
ہمارا کام بالکل صاف ہے۔ وہ وقت آن پہنچا ہے جب ہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم کریں۔ دو دن تک مسلسل جاری رہنے والے مذاکرات میں ایک معاہدہ طے پا رہا ہے جس میں گلوبل وارمنگ کو 2 ڈگری سیلسیس یا اس سے کم سطح تک گھٹایا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ لارا فیبوس ان مذاکرات کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیا مسودہ تقریباً تیار ہے۔ اس نئے معاہدے میں ماحول کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے غریب ملکوں کو مناسب ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ ان کے الفاظ، فرانس کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ بحث غریب اور امیر ملکوں کے درمیان امتیاز پر ہوئی، کیونکہ دنیا کے تمام ملک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے غریب ملکوں کو امیر ملکوں کی جانب سے مالی امداد درکار ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ پیرس کانفرنس نقطۂ آغاز ہے، اس کے بعد فوری طور پر کاربن کا اخراج مکمل طور سے بند نہیں ہو سکتا۔
If all the industrial nations went down to zero emissions, remember what I just said, all the industrial nations went down to zero emissions.
اگر تمام صنعتی ممالک صفر اخراج تک پہنچ جائیں تب بھی یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ کاربن آلودگی کا 65% حصہ ترقی پذیر ملکوں سے فضا میں شامل ہوتا ہے۔ جانکاری نے مزید کہا کہ ماحولیاتی سمجھوتے کے بعد دنیا بہتری کی جانب قدم بڑھائے گی۔ جمعرات کے روز تمام وفود ماحولیاتی منصوبہ پیش کریں گے جسے جمعے کے روز متفقہ طور پر منظور کر لیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے مرکزی شہر ہومس سے، جو باغیوں کے زیر قبضہ ہے، حکومت کے ساتھ ایک مقامی امن معاہدے کے حصے کے طور پر بدھ کے روز سینکڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
شامی فورسز نے ملک کی خانہ جنگی کے دوران کئی سالوں تک علاقے کو محصور رکھا، جبکہ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ ابھی بھی علاقے میں موجود ہیں۔ ہومس کے گورنر طلال براز نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ کئی سو افراد علاقے سے جا رہے ہیں۔
عائلات حوالی 100 عائلے، یعنی بحدود 400 امرأة و اطفال و بعض المدنیین۔
تقریباً 100 خاندانوں سمیت 300 مسلح لوگ آج جا رہے ہیں، جو 400 خواتین اور بچوں کے مساوی ہیں۔ ان میں کچھ شہری بھی شامل ہیں۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانیہ میں قائم ایک بین الاقوامی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ بدھ کے روز زیادہ سے زیادہ 750 لوگ انخلا کر جائیں گے۔ ایک مرتبہ جنگجو علاقے سے چلے جائیں، شامی حکومت ہومس کا مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی، جو دارالحکومت دمشق سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شام میں ایک جامع امن معاہدے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں تھوڑی بہت پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ ملک کے کئی حصوں میں چھوٹے اور مقامی طور پر معاہدے کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کا ایک گروپ کوشش کر رہا ہے کہ شام کی حکومت اور کئی اپوزیشن گروپ 1 جنوری کو اقوام متحدہ کی ثالثی میں مذاکرات کا آغاز کریں۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ شام میں مقامی سطح پر ہونے والے جنگ بندی معاہدے ہی 5 سال سے جاری تنازع کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے مطابق گزشتہ ہفتے ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی امدادی تنظیموں کی طرف سے ہومس میں امداد مہیا کی گئی تھی۔ شام میں خانہ جنگی اور پھر داعش کی پرتشدد سرگرمیوں کے باعث 2.5 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شام چھوڑ کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں یوکرینی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان لڑائی میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر نے، جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں سویلینز کے ساتھ ناروا سلوک میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزر لائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ اگست کے وسط سے نومبر کے وسط تک سویلینز جانی نقصان میں ڈرامائی کمی آئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران 47 افراد ہلاک اور 131 زخمی ہوئے۔ یہ اس سے پہلے مئی کے وسط سے اگست کے وسط تک کے عرصے کے مقابلے میں 230% کمی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اپریل سن 2014 کے وسط میں مشرقی یوکرین میں حکومت اور روس نواز باغیوں کے درمیان لڑائی چھڑنے کے بعد سے اب تک 9,000 سے زیادہ لوگ ہلاک اور تقریباً 21,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونیسک اور لاوینسک میں بڑے پیمانے پر بے دریغ گولہ باری میں اب کم لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ نیا جانی نقصان جنگ سے بچے ہوئے گولہ بارود اور دھماکہ خیز آلات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جانی میگزینی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی امریکی یورپی اور وسطی برانچ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح گروپوں کے قبضے والے علاقوں میں فائر بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ تنازع والے علاقوں میں گولہ باری کا اثر نو استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے الفاظ،
This is worrisome. In an inflow of ammunition, weaponry and fighters from the Russian Federation into the territories controlled by the armed groups.
یہ فکر کی بات ہے۔ روسی وفاق کی طرف سے مسلح گروپوں کے قبضے والے علاقوں میں اسلحہ، گولہ بارود اور جنگجو مسلسل داخل ہو رہے ہیں، جس سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ میگزینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے ایک نگراں مشن نے دیکھا ہے کہ ہر روز تقریباً 10,000 لوگ، جن میں بڑی عمر کے لوگ، خاندان اور فوجی وردی میں ملبوس نوجوان شامل ہیں، مشرقی یوکرین کے ساتھ روس کی سرحد کے دونوں جانب آتے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں دونیسک اور لاوینسک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں اضافے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس میں باغیوں پر ہلاکتوں، ایذا رسانی، ناروا سلوک، غیر قانونی حراست اور جبری مشقت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس میں میڈیا پر، جسے اظہار کی آزادی حاصل نہیں ہے، خود ساختہ سینسرشپ عام ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے علاقے کے 30,00,000 رہائشی طبی سہولتیں، سوشل سروسز اور دیگر سہولتوں کے حصول میں سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق کا تحفظ بھی حاصل نہیں۔ رپورٹ میں یوکرینی حکومت کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اندراج کیا گیا ہے، اور مارچ سن 2014 میں روس کے ساتھ کرائمیا کے الحاق کے بعد سے کرائمیا کے تاتاریوں کے خلاف جاری جبر و ستم کی کاروائیوں کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برنارڈینو، کیلیفورنیا میں ایک تقریب پر ہونے والی اس فائرنگ نے، جس میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امریکہ کے اندر بندوق سے ہونے والے تشدد میں ہلاکتوں کی تعداد کی جانب بھرپور توجہ دلائی ہے۔ دا بریڈی کیمپین ٹو پریونٹ گن وائلنس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر روز اوسطاً 297 افراد گولی کا نشانہ بنتے ہیں، جن میں سے 89 ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو حالیہ المناک واقعے سے بچنے والوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے متاثرہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کین فرباغ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈائمنڈ مینڈز کے لیے اپنے خاندانی پس منظر میں یہ بات اہم ہے کہ وہ سین برنارڈینو میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعے کے متاثرین کے لیے محبت کا اظہار کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری عمر 3 سال تھی تو لاس ویگس میں میرے باپ کو قتل کر دیا گیا، مجھ سے میری دادی چھین لی گئی۔ 3 سال قبل میرے کزنز کیت لارنس اور مونیکا کوان کو کرس ڈارنر نامی ایک شخص نے ہلاک کر دیا۔ جب 2 دسمبر کو سین برنارڈینو میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو مینڈز نے سوچا کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ ہے جس میں 22 سال قبل ان کے والد ٹریسی لی لارنس کی جان چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر مینڈز کے الفاظ،
He was shot, I think, 17 times or something, but he didn't die because of the bullets.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گولی لگنے سے تو ہلاک نہیں ہوئے تھے، لیکن واقعے کے ایک ہفتے بعد کرسمس کے دن خون جمنے کی وجہ سے ان کی جان گئی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وجہ آخرن کچھ اور بنی تھی۔ مینڈز نے سین برنارڈینو کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں اور واقعے میں زندہ بچ جانے والوں کے لیے ایک عارضی یادگار تعمیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ موجود ہیں تاکہ لوگوں کو سن سکیں، ان کے لیے دعا کر سکیں، اور متاثرہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے موجود ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو ان کے درد کو خوب سمجھتا ہے۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے معلوم ہے ان کے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ کی سانس کھینچ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ کو سامنے آ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، امن بردار کا کردار نہیں، بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے سامنے ایک سکون موجود ہے۔ مینڈس کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس شدید کرب سے گزر رہے ہیں ان کے لیے اس کی تجویز ہے کہ وہ جی بھر کے رو لیں۔ ان کے بقول اس چیز سے آخر میں سکون ملتا ہے۔ میں اندھیرے یا روشنی کی بات نہیں کر رہا، آنسو بہانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ان کو یاد کرنے سے محبت اور امن سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ سین برنارڈینو کے شہری واقعے کے 6 دن بعد بھی انتہائی دکھ اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اکیلے رہنے والے لوگوں میں غیر صحت مند غذا کھانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تنہا رہنے اور کھانے کی مقدار کے درمیان روابط کی تحقیقات کے لیے یہ پہلا جامع تحقیقی جائزہ ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکیلے رہنے والے لوگ غیر صحت مند اور کم غذائیت والی غذائیں کھانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جریدہ نیوٹریشن ریویو میں شائع ہونے والے پیپر میں محققین نے لکھا ہے کہ کھانا پکانے کی مہارت، خریداری کے لیے کسی کا ساتھ نہ ہونا اور خاص طور پر کھانے پکانے میں توجہ کا فقدان بعض ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے اکیلے رہنے والے لوگوں کی کھانے پینے کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ محققین سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ تنہائی کا شکار عورتوں کے مقابلے میں اکیلے رہنے والے مردوں کی غذا زیادہ خراب ہوتی ہے۔ کوئنز لینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے تحقیقکاروں کی ٹیم نے اکیلے رہنے اور غذائیت کی انٹیک کے درمیان تعلق پر تحقیقات کرنے کے لیے 41 مطالعوں کا تجزیہ کیا۔ کوئنز یونیورسٹی میں ایکسرسائز اور نیوٹریشن سائنس کے شعبے سے وابستہ تحقیقکار کیتھرین پانا اور ڈاکٹر پیٹر کولنز نے کہا کہ ہمارے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ اکیلے رہنے والے لوگوں کی غذائیں متنوع نہیں تھیں، جبکہ ان کی خوراک میں کچھ بنیادی غذائی گروپوں، مثال کے طور پر پھلوں، سبزیوں اور مچھلی کی کمی بھی دیکھی گئی۔ ڈاکٹر پانا کہتی ہیں کہ تنہائی کے شکار افراد عمر، تعلیم، سماجی اور اقتصادی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن ان میں ایک بات مشترک تھی اور وہ یہ کہ وہ سب خود اپنے لیے کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان سب کے پاس کھانا نہ پکانے کے لیے مختلف وجوہات تھی۔ محققین نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا کہ تنہائی صحت مند کھانوں کے لیے ایک رکاوٹ نظر آتی ہے، مثال کے طور پر کھانے پکانے میں توجہ اور لطف اندوزی کی کمی کی وجہ سے اکیلے پن کے شکار افراد تیار شدہ کھانوں کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعاون کی کمی اور صحت مند غذا کے لیے حوصلہ افزائی کی کمی ایسے عوامل ہیں جن سے غیر صحت مند خوراک کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کیتھرین پانا کے مطابق اقتصادی عوامل بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتے ہیں جو ان کے کھانوں میں مچھلی، پھل اور سبزیوں کی کمی کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح اکیلے رہنے والے لوگوں کی نفسیاتی مشکلات کا بھی ان کی غذا پر اثر سامنے آیا۔ جیسا کہ گزشتہ کئی ریسرچز میں پتہ چلا ہے کہ تنہائی بزرگوں میں غذائی قلت کی ایک اہم پیشن گوئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمکر۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں یہودیوں کے 8 روزہ ہنوکا تہوار کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تہوار قدیم موضوعوں کی یاد تازہ کرتا ہے اور جبر و استبداد کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تہوار خلوص دل سے انصاف کے حصول کے لیے کوشش کی ایک مثال ہے، باوجود اس کے کہ اس میں بے تحاشا رکاوٹیں آئیں۔ اس موقع پر ظلم کے خلاف آزادی کی فتح کی عکاسی کی جاتی ہے، جبر و استبداد کو مسترد کیا جاتا ہے اور اس بات پر یقین رکھا جاتا ہے کہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی موج سے رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ تہوار اتوار کی شام سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوا، جب دوست احباب اور خاندان کے افراد نے پہلی رات کی موم بتیاں روشن کی اور تحفے تحائف کا تبادلہ کیا۔ آٹھ بازوؤں والا شمعدان ایک روایتی کینڈلبرا کہلاتا ہے جو اس تہوار کا اہم حصہ ہے، جو آٹھ دنوں تک روشن رہتا ہے۔ مینوڑا ایک ایسا روایتی تہوار ہے جو دوسری صدی میں ہونے والے اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب یہود المکاذبی اور ان کے پیروکاروں نے سلوکی سلطنت کے خلاف بغاوت کر کے فتح حاصل کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کے روز یروشلم کے اولڈ سٹی میں مغربی دیوار کے مقام پر سالانہ تقریب میں شرکت کی۔ یہ یہودیوں کا ایک مقدس مقام ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔ صدر براک اوباما نے بھی دنیا بھر کے یہودی افراد کو ہنوکا کی مبارکباد دی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال پر نیشنل مینورا میں امریکی فرینڈز آف لوباویچ نے شمع روشن کی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ماہرین بہت عرصے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی آئندہ برسوں میں ان بڑی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سبب بنے گی جو انسان کے لیے خوراک کا بڑا ذریعہ ہیں، اور اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ تین عشروں کے دوران ایسے ممالک میں جہاں اناج سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوسط پیداواری موسم میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مگر جریدے سائنس اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے شریک مصنف کولمبیا یونیورسٹی کے وولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حالات خراب بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ پیداوار کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے مگر ایک خاص حد تک۔ شلنکر کہتے ہیں اگر درجہ حرارت ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران اناج پیدا کرنے والے ممالک میں کسان بہتر بیج اور کاشتکاری کے بہتر طریقے اپنا کر پیداوار میں بہت آہستگی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ اضافہ کرتے رہے ہیں۔ شلنکر اور ان کے ساتھی اب مختلف اعداد و شمار کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا درجہ حرارت میں اضافہ بہتر پیداوار میں مددگار جدید ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرنے لگا ہے یا نہیں۔
So we did find that the climate trends over the last 29 years have already impacted crop production, specifically for two crops. وہ
کہتے ہیں ہم نے معلوم کر لیا کہ آب و ہوا میں گزشتہ 29 برسوں میں آنے والی تبدیلیوں نے فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیا ہے۔ ان میں دو بڑی فصلیں گندم اور مکئی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث مکئی کی پیداوار 3.8% اور گندم کی پیداوار 5.5% کم ہوئی ہے۔ اگرچہ سننے میں یہ مقدار کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مقدار میکسیکو میں مکئی اور فرانس میں گندم کی سالانہ پیداوار کے برابر ہے۔ سائنس نے دنیا کے بنیادی عناصر پانی، مٹی، آگ، ہوا کے ہر ہر پہلو، ہر ہر جز پر تحقیق اور مطالعے کی راہیں کھول دی ہیں۔ چک رائس کینسس یونیورسٹی میں مٹی کے سائنسدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی پر اس سے پہلے جو بھی تحقیق ہوئی اس کا مرکز یہ تھا کہ مستقبل میں اس کے زراعت پر کیا اثرات ہوں گے، مگر تازہ ترین رپورٹ اس بارے میں ہے کہ پہلے ہی کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اب جبکہ آئندہ چار عشروں میں زرعی پیداوار میں 70% اضافے کے مطالبات کی توقع کی جا رہی ہے، رائس کہتے ہیں ہمیں اپنی کوششیں دوگنا کرنا ہوں گی۔
Even with the 1.1% improvement in crop yields,
اگر فصلوں کی سالانہ پیداوار میں 1 یا 1.1% اضافہ ہو تو بھی اہداف پورے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ماحولیاتی تبدیلی نے ہمیں پہلے ہی کافی پیچھے کر دیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ وولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق پالیسی بنانے والوں کو راہ دکھا سکتی ہے کہ سائنسدان آئندہ برسوں میں عرضی درجہ حرارت میں اضافے کی جو توقع کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے میشا ڈوبنس کی۔ سعد یاسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔